بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 1 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں، جاسوسی دنیا، جلد نمبر 30، ناول نمبر 92، ستاروں کی چیخیں۔ اس کتاب کے مصنف ابن صفی ہیں۔ یہ ریکارڈنگ آپ کے لیے کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے اس نمبر پر 0321-2138-225، 0321-2138-225، یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.kartaba.org www.qurtaba.org۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 1۔ پیش رس، ستاروں کی چیخیں حاضر ہیں۔ اب کوشش یہی ہے کہ آپ ہر ماہ میری کم از کم ایک کتاب تو پڑھ ہی سکیں۔ مردنگ کے سلسلے میں بہتیرے حضرات نے مجھے لکھا ہے کہ میں نے یہ اچھا نہیں کیا، ایک فلمی کومیڈین اور فریدی جیسے عظیم آدمی کا راستہ کاٹ جائے، اس کے علاوہ اور کیا عرض کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، آپ بھی نہ بھولیے کہ مردنگ ایک کامیاب اداکار تھا، پھر وہ اداکاری ہی کیا کہ اس پر اصل کا دھوکہ نہ ہو جائے۔ مردنگ نے اپنے فن کے جال میں فریدی کو پھانسا تھا، اب دیکھیے کہ فریدی کس طرح پلک جھپکتے اسے قابو میں کرتا ہے۔ دونوں کے میدان الگ الگ ہیں، دونوں ہی اپنے اپنے فنون کے مظاہرے میں کامیاب رہے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ آپ پر یکایک فلمیریا کا دورہ کیوں پڑ گیا ہے، جبکہ فلمی دنیا کے متعلق آپ کی معلومات کچی ہیں۔ ان کی خدمت میں عرض ہے کہ جتنا کچھ میں نے اس سلسلے میں لکھا ہے بالکل پکی معلومات کی بنا پر لکھا ہے۔ اگر آپ کو کسی خاص معاملے میں کچا پن نظر آ رہا ہو تو ضرور لکھ دیجیے، کیونکہ بتیری باتیں شنیدہ ہو سکتی ہیں، اس کے چشم دید ہو جانے کا امکان نہیں۔ ایک صاحب نے انتہائی غصے کے عالم میں لکھا ہے کہ آپ ہی جیسے لکھنے والے فلمی دنیا کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کراتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ شریف گھرانوں کی لڑکیاں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ بھائی آپ خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ شاید آپ کو اطلاع نہیں کہ سماجی قدریں تیزی سے بدل رہی ہیں۔ آج سے 15-20 سال پہلے شرافت کا جو معیار تھا، اسے آج فلاکت زدگی اور جہالت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پردہ کو لے لیجئے، پہلے یہ شرافت اور عالی نسلی کی پہچان تھی، آج پردہ نشین خواتین کو یا تو نچلے طبقے سے متعلق سمجھا جاتا ہے یا جاہل۔ بہرحال آپ کی مراد پر آنے پر بمشکل 10 سال اور لگیں گے، کیونکہ ابھی ہمارے یہاں کے شریف آدمی آزادانہ صنفی اختلاط کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کسی قدر ہچکچاتے ہیں۔ صرف 10 سال اور صبر کیجئے، یہ خلیج بھی حائل نہ رہے گی، پھر ہوں گے آپ کے پو 12۔ لائیے ہاتھ اسی بات پر۔ لیکن آخر یہ تو بتائیے، پچھلے ناول میں آپ کو ایسی کون سی بات نظر آئی تھی جس کی بنا پر آپ کو خدشہ لاحق ہوا کہ اسے پڑھ کر شریف گھرانوں کی لڑکیاں آپ کی فلمی دنیا کی طرف متوجہ ہونا ترک کر دیں گی؟ والسلام، 22 دسمبر 1964۔ بے ہوشی، بمبا کے لیے موسیقی شروع ہوتے ہی کیپٹن حمید کے پیر فرش پر تال دینے لگے۔ وہ اپنی میز پر تنہا تھا لیکن مایوس نہیں۔ ہر چند کے اس نے تہیا کر لیا تھا کہ اب لڑکیوں کے پیچھے نہیں دوڑے گا، لیکن اس میں کیا مذائقہ تھا کہ کوئی لڑکی ہی دوڑتی ہوئی اس کی طرف آتی۔ اخلاقی نقطۂ نظر سے لڑکیوں کے پیچھے دوڑنا بری بات صحیح، لیکن اگر کوئی لڑکی خود ہی قریب آئے تو کیا اسے تھپڑ مار کر بھگا دیں گے؟ چلیے خود نہ کیا اظہار عشق، اگر کوئی لڑکی ہی پہل کر بیٹھی تو کیا اسے بھی یہ کہیں گے؟ ارے ناشدنی، تیرے باپ بھائی نہیں ہیں کیا؟ جو تو آتی ہے ہم سے دل لگی کرنے، جو تو آتی ہے ہم سے دل لگی کرنے۔ وہ سوچ رہا تھا، مصیبت تو یہ ہے کہ مرد کو مرد الزام ٹھہرانے والے دنیا کے سب سے پہلی عورت کا کارنامہ بھول جاتے ہیں۔ ارے مرد تو شروع ہی سے بدھو رہا ہے بھائی، حد ہو گئی بدھو پن کی۔ حکم خداوندی ایک طرف اور عورت کی نگاہ التفات ایک طرف۔ البتہ شیطان بڑا کائیاں تھا، جانتا تھا جسے سجدہ کرنے کو کہا جا رہا ہے اس میں ایک عورت بھی پوشیدہ ہے، لہٰذا اس نے آنکھیں بند کر کے توکے لعنت قبول کر لیا۔ شیطان، حمید نے تو طویل سانس لی اور چونک پڑا۔ ایک معمر سا آدمی سامنے والی کرسی پر پشت گاہ پر ہاتھ دے کے کھڑا عجیب نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نظر آئی۔ تمہاری اجازت کے بغیر، اس نے کہا اور کرسی پیچھے کھسکا کر بیٹھ گیا۔ عجیب چہرہ تھا، پہلی نظر میں بوڑھا ہی معلوم ہوتا تھا، لیکن آنکھوں کو مغرب دیکھنے پر ایسا لگتا جیسے کوئی شوخ اور کلنڈر کا بچہ کسی نئی شرارتی فکر میں ہو. برف جیسے شفاف بالوں کی چھاؤں میں وہ آنکھیں بڑی عجیب لگ رہی تھیں. حمید سختی سے ہونٹ کھینچے اسے گورتا رہا. رقص کا دوسرا دور شروع ہو چکا تھا. کیا میرا اس طرح بیٹھنا ناگوار گزرا ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا. مقصد بیان کرو، حمید لاپرواہی سے بولا. میں نے سوچا شاید تم اکیلے ہونے کی وجہ سے بوریت محسوس کر رہے ہو، اب اور بھی بڑھ گئی ہے، بوڑھے نے کہہ لگا کر کہا. دل جلے معلوم ہوتے ہو. حمید نے ایسی نظروں سے اسے دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہوں جاتے ہو یا اٹھا کر پھینک دو. برا مان گئے، بوڑھے نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے پیار سے کہا. بالکل ایسا ہی لگا جیسے وہ کسی روٹھے ہوئے بچے سے ہم کلام ہو. جاؤ، کیوں کھان کھا رہے ہو؟ حمید ہاتھ جھٹک کر بولا. ارے تم تو واقعی برا مان گئے، نشے میں ہو. حمید آنکھیں نکال کر بولا. بری بات، میں تم سے عمر میں بہت بڑا ہوں، وہ انگلی اٹھا کر بولا. حمید نے سوچا یوں نہ مانے گا، یقیناً اتنی زیادہ پی گیا ہے کہ بڑھاپے نے ماضی کی طرف سلانگ لگا دی ہے. وہ چند لمحے مضحکانہ انداز میں اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر بولا. اور پیو گے؟ اچھا تو واقعی تم یہی سمجھ رہے ہو کہ میں نشے میں ہوں. حمید نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی. مجھے تو تمہاری حالت پر رحم آ رہا ہے، بوڑھے نے کہا. اچھا، یقیناً جوان ہو، خوش رو ہو، صاحب حیثیت بھی معلوم ہوتے ہو، پھر بھی اپنی میز پر تنہا. ادھر یہ عالم ہے کہ سڑے بسے آدمی بھی کسی نہ کسی کے ساتھ رقص کر رہے ہیں. میں برہم چاری ہوں، حمید نے غزیلی لہجے میں کہا، اور یہاں تپیسا کر رہا ہوں، اور یہاں تپسیا کر رہا ہوں، وہ کہکہ لگا کر بولا. نہیں کسی ایسی ہستی کا منتظر ہوں جو مجھے کسی پری خانے کا پتہ بتا دے. او ہو، بوڑھا اسے گورتا ہوا غزیلی آواز میں بولا، تو تم مجھے لڑکیوں کا دلال سمجھ رہے ہو؟ ہرگز نہیں، تم تو رحمت کے فرشتے ہو. یہ رہا میرا کارڈ، وہ جیب سے اپنا تعارفی کارڈ نکال کر میز پر پٹکتا ہوا بولا. تم کیا سمجھتے ہو؟ حمید نے منہ پھیر لیا، لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑتا ہوا بولا، نہیں دیکھو دیکھو، تم شاید سمجھتے ہو کہ میں تمہیں نہیں پہچانتا. مجھے پہچانتے ہو؟ حمید اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، اور پھر اس نے اس کارڈ پر نظر ڈالی. تب اسے یاد آیا کہ اس کا چہرہ جانا پہچانا سا کیوں معلوم ہو رہا ہے. یہ ایک مشہور بزنس مین اور کرکٹ کا پرانا کھلاڑی راجن بابو تھا. بھائی معاف کیجیے گا، حمید ہنستا ہوا بولا، تم کیپٹن حمید ہی ہو نا؟ اس میں کسی شبے کی گنجائش ہے؟ مجھے دراصل تم سے ایک کام ہے. فرمائیے. مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ کے کسی کام آ سکوں. میرا سر پھاڑ دو، اس نے سنجیدگی سے کہا. حمید ہنس پڑا. میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں صاحبزادے. پھر مجھے دوبارہ کہنا پڑے گا کہ آپ ضرورت سے زیادہ پی گئے ہیں. خدا کے لیے سنجیدہ سے سنو، سنجیدگی سے سنو، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا. اور پھر حقیقتاً حمید کو چونکنا پڑا. اس کی دانش میں کچھ دیر پہلے والی بکواس تو ایکٹنگ ہو سکتی تھی، لیکن اب اس نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا، فرمائیے، میں بالکل سنجیدہ ہوں. ضرورتاً تمہیں میرا سر پھاڑ دینا چاہیے، راجن بولا. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس وقت اپنے خیالات کا اظہار کن الفاظ میں کروں کہ تم میرے ماضی اور ضمیر سے آگاہ ہو جاؤ. خیر چلیے، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. کیا سمجھ گئے؟ کس وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا سر پھٹ جائے؟ بالکل، لیکن وعدہ کرو کہ وجہ معلوم کر کے تم ہنسو گے نہیں. حمید کچھ نہ بولا، وہ سنجیدہ ہو گیا. میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے، راجن کچھ دیر بعد بولا، لیکن جملہ پورا کیے بغیر ہی خاموش ہو گیا. کہیے کہیے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح کہوں. تم کیا سمجھو گے؟ مجبوری ہے، حمید خشک لہجے میں بولا. کس طرح یقین دلایا جائے؟ اچھا دیکھو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ مجھے بے ہوشی کی حالت میں میرے گھر پہنچا دو تو تم کیا سوچو گے؟ کچھ بھی نہیں، حمید مسکرایا. میں آپ کی زندہ دلی کے بارے میں بہت کچھ سن چکا ہوں، لیکن یہ مذاق نہیں ہے. میں مر جانے کی حد تک سنجیدہ ہوں. تو کہیے نا، زخمی ہو کر بظاہر بے ہوشی کے عالم میں گھر جانا چاہتا ہوں. زخمی ہوئے بغیر بھی آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں، تو پھر کرو نا کوئی تدبیر. ظاہر ہے اس سے پہلے وجہ جاننا چاہوں گا. بتاتا ہوں، کچھ پیو گے؟ نہیں شکریہ، میں پیوں گا، حمید نے اشارے سے ویٹر کو بلایا. راجن نے اس سے کہا، بوربن، برف اور اورنج جوس کے ساتھ. ویٹر کے چلے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر راجن بڑبڑایا، یہ خوف نہیں ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا، ہرگز نہیں. میری ساری زندگی حادثات اور کارناموں سے پر ہے، لیکن میں ایسے حالات میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا. کس کا؟ حمید نے پوچھا. بیوی کا. وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا. حمید کو ہنسی آ گئی. دیکھو وہ برا مان کر بولا، تم ہنس رہے ہو، میری کمزوری ہے. لفظ بیوی پر مجھے ہنسی آ جاتی ہے. وہ کیوں؟ راجن کا لہجہ غزیلا تھا. اتنے میں ویٹر بوربن اور اورنج جوس لے آیا. حمید کہہ رہا تھا، حقیقتاً یہ لفظ میں بی ہائٹیڈ تھا، جسے ہم لوگوں نے اردو میں بیوی بنا ڈالا. حمید کہہ رہا تھا حقیقتاً یہ لفظ میں بی ہائپ تھا، جسے ہم لوگوں نے اردو میں بیوی بنا ڈالا. بہت شیطان ہو، راجن اسے تھپڑ دکھا کر بولا اور خود بھی ہنسنے لگا. بہرحال میں سنجیدہ ہوں، حمید نے کہا. اب تم نے شہد کی مکھیوں کے چھتے والی بات چھیڑی ہے، تم سن لو کہ وہ میرے لیے ایسی ہی ہے، میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں، لیکن وہی مکھیوں کی سی بن بناہٹ، زبان تھکنے کا نام ہی نہیں لیتی. اور میں سوچتا رہتا ہوں، یا خدایا تو اس کی زبان بند کر دے، یا مجھے ہی اب بھی نیند سلا دے. حمید خاموشی سے اس کی بیوی کے متعلق سوچتا رہا، اور کیوں نہ سوچتا، جبکہ اسے اس کی بیوی ہی کے توسط سے پہچانا تھا. ایک بار کہیں ایک بڑی شوق، چنچل اور زندگی سے بھرپور لڑکی نظر آئی تھی. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی رگوں میں خون کی بجائے سیماب رواں ہو. حمید نے ٹھنڈی سانس بھری تھی اور اس کا ساتھی بولا تھا، مایوس ہو جاؤ، شادی شدہ ہے. پھر اس نے راجن بابو کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، وہ رہا شوہر بھی. حمید نے جھلا کر کہا، میں ایسے معاملات میں مذاق نہیں پسند کرتا، عام طور پر لوگ اسے اس کی بیٹی ہی سمجھتے ہیں. پھر کچھ دیر بعد حمید کو اس کی بات پر یقین آ گیا تھا، لیکن وہ عورت اس کے ذہن میں ایک انجانی سی خلش چھوڑ گئی تھی. تم کیا سوچنے لگے؟ راجن نے کچھ دیر بعد کہا. کچھ نہیں، حمید چونک کر بولا. میں پوری طرح سمجھ گیا، محترمہ اتنی رات گئے تک باہر رہنے پر چراغپا ہوگی، اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ غصہ آنے سے پہلے ہی وہ بوکھلا جائے اور آپ سکون سے رات بسر کر سکیں. کیوں؟ بالکل یہی، وہ میز پر ہاتھ مار کر بولا. واقعی تم اپنے عہدے اور پیشے کے موزوں ترین آدمی ہو کیپٹن. خیر اب میں تمہیں پوری بات بتا دوں، بیوی نے کہا تھا کہ اس کے بیمار بھائی کی مزاج پوچھ کر آؤں. سر شام کی بات ہے، میں گھر سے نکلا، راستے میں دو لڑکیاں مل گئیں، ادھر کھینچ لائی، تمہارے چہرے پر حیرت کے آثار دیکھ رہا ہوں. شروع ہی سے لڑکیاں میرے گرد چکراتی رہتی ہیں، اس بڑھاپے میں بھی یہی عالم ہے. وہ خاموش ہو کر فخریہ انداز میں حمید کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، کئی شادیاں کر چکا ہوں، کوئی بیوی 8-10 سال سے زیادہ زندہ نہ رہی. یہ بیوی کیا سمجھتے ہو، کیا عمر ہوگی اس کی؟ بھلا میں کیا عرض کر سکتا ہوں، صرف 22 سال، اور وہ خود ہی میری طرف جھکی تھی، ماشاءاللہ. لیکن میں اس کی نہ رکنے والی زبان سے نالا ہوں. پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ جیسے کہا ہے اسی طرح میرے گھر پہنچا دو، ایسے آدمی کا سر پھاڑنا میرے بس سے باہر ہے، تو میں یوں ہی بے ہوش بنا جاتا ہوں. لیکن تم نمی سے کہو گے کیا؟ یہی کہ دو لڑکوں نے انہیں روک لیا تھا. کیا؟ وہ دھاڑا. او مطلب یہ کہ یہ بھی آپ ہی بتائیے. وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، کہہ دینا گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی ملی تھی اور یہ اسٹیئرنگ پر سر ڈالے بے ہوش پڑے تھے. اگر انہوں نے پوچھا کہ اسپتال لے جانے کے بجائے گھر کیوں لے آئے تو؟ اور پھر تمہیں گھر کا پتہ کیوں کر معلوم ہوا؟ میں کوئی گمنام آدمی تو نہیں، تم مجھے پہلے سے جانتے تھے، راجن نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دے کر بولا. حمید نے سوچا، چلو اچھا ہی ہے، اسی طرح نمی سے جان پہچان بھی ہو جائے گی اور وہ راجن کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اس سے دوبارہ بھی مل سکے گا. بل کی قیمت ادا کر کے وہ آرلچنوں سے باہر آئے. اور وہ دونوں لڑکیاں کہاں ہیں؟ حمید نے پوچھا. جہنم میں جائیں، راجن بڑبڑایا. خیر ہاں تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ رہی میری گاڑی، میں پچھلی سیٹ پر لیٹا جاتا ہوں، تم اس پتے پر چلو. اچھے لڑکے میں ہمیشہ تمہارا ممنون احسان رہوں گا. راجن نے کہا اور جیب سے اپنا تعارفی کارڈ نکال کر حمید کو دیتا ہوا بولا، گھر پہنچ کر گھنٹی بجانا اور جو بھی باہر آئے اس سے پوچھنا راجن بابو کا مکان یہی ہے نا، پھر اسے بتانا کہ اتنی رات گئے وہاں تمہاری موجودگی کا کیا سبب ہے. حمید نے کارڈ پر پتہ دیکھا اور انجن سٹارٹ کر کے چل پڑا. گاڑی شاندار تھی، شیورلٹ کا نیا ماڈل. تم بھی تو کافی کلندرے مشہور ہو، پچھلی نشست سے آواز آئی. ہاں لیکن ہوش ہی میں رہ کر اب تم اپنے ملنے جلنے والوں پر میرا مضحکہ اڑاتے پھرو گے. میرا خیال ہے کہ مجھے اس کام کے لیے منتخب کر کے آپ نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں صبح تک اس واقعے کو فراموش کر دوں گا. حقیقتاً اسی توقع پر میں نے تمہارا انتخاب کیا تھا. مجھے یقین ہے کہ تم اسے ہمیشہ راز ہی رکھو گے. جی ہاں، اب براہ کرم بے ہوش ہونے کی کوشش کیجیے. راجن ہنس پڑا. نہیں، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، آپ کے چہرے پر ایسے آثار نہ ہونے چاہیے کہ بناوٹ ظاہر ہو جائے. لہٰذا آنکھیں بند کیجیے اور چپ چاپ پڑے رہیے. غنودگی کی اسی کیفیت پیدا ہو سکے تو کیا کہنا یار. اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تھوڑی سی افیون لے لیتا. پھر وہ کچھ نہ بولا. 15 یا 20 منٹ بعد گاڑی ماڈل کالونی میں داخل ہوئی. یہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر متعدد بڑی بڑی عمارتیں بکھری ہوئی تھی. امیر نے ایک ہاتھ جگہ گاڑی روک کر ٹارچ کی روشنی میں عمارات کے نمبر بھی دیکھے اور پھر راجن ویلا تک جا پہنچا. نیند فاٹک بند تھا. امیر نے گاڑی روک کر ہارن دیے. چوکیدار آتا ہوا دکھائی دیا. ابھی اس نے فاٹک کھولا بھی نہیں تھا کہ امیر نے پوچھا، راجن بابو یہی رہتے ہیں نا؟ جی صاحب. سلاخوں دار پارٹی کے پیچھے سے آواز آئی. فاٹک کھل گیا. امیر گاڑی سے اترا. ادھر آؤ گاڑی کے قریب. جی صاحب. چوکیدار گاڑی کی طرف بڑھتا ہوا بولا. امیر نے جیب سے پنسل ٹارچ نکال کر راجن کے چہرے پر ڈالی. یہ راجن بابو ہی ہے نا؟ جی ہاں. چوکیدار بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا. انہیں کیا ہوا؟ بے ہوش ہیں، تم اندر اطلاع کرو. چوکیدار مڑ کر اندر بھاگتا چلا گیا. پورچ کا بلب روشن ہی تھا. امیر نے اسے برامدے میں پہنچ کر گھنٹی کا بٹن دباتے ہوئے کہا. کبھی وہ بٹن دباتا اور کبھی دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنے لگتا. ادھر گاڑی میں راجن بے سدھ پڑا تھا. امیر نے ایک بار پھر اس کے چہرے پر روشنی ڈالی اور اس کی اداکارانہ صلاحیت پر اش اش کرنے لگا. بالکل ایسا ہی لگتا تھا جیسے کوئی برسوں کا بیمار نکاحت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہو. دروازہ کھل گیا تھا لیکن فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اندازہ نہ کر سکا کہ چوکیدار کس سے کیا کہہ رہا ہے. ذرا ہی دیر بعد ایک عورت نظر آئی جو پورچ سے نکل کر فاٹک کی طرف دوڑی آ رہی تھی. امیر سنبھل کر کھڑا ہو گیا. روشنی اس کی پشت پر تھی اور باہر اندھیرا تھا، اس لیے خد و خال واضح طور پر نہیں دکھائی دے رہا تھا. قریب پہنچ کر وہ ہانپتی ہوئی بولی، کون ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ راجن بابو بے ہوش ہے، امید آہستہ سے بولا اور پھر راجن کے چہرے پر ٹارچ کی روشنی ڈالی. کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ؟ اوہ بتائیے. نہیں محترمہ، فکر کی بات نہیں، کہیں چوٹ نہیں آئی. ایک سڑک کے کنارے گاڑی کھڑی تھی اور یہ اسٹیئرنگ پر سر رکھ کے بے ہوش تھے. اوہ تو آپ ان کے ساتھ نہیں تھے؟ نہیں محترمہ، میں ان کے لیے اجنبی ہوں. وہ مصریبانہ انداز میں مڑی. اس کے پیچھے دو آدمی اور بھی اندر سے آئے تھے. نکالو انہیں گاڑی سے باہر، اندر لے چلو. امید وہیں کھڑا رہا. یہ دونوں ملازم معلوم ہوتے تھے. گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ راجن کو باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگے. چوکیدار بھی ان کے ہاتھ بٹانے کے لیے قریب آ گیا تھا. پھر راجن کی بیوی اس وقت حمید کی طرف مڑی تھی جب وہ راجن کو ہاتھوں میں اٹھائے فاٹک سے گزر رہے تھے. کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے اندر آنا پسند فرمائیں گے؟ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا. جی جی ہاں، میرے لائق مزید کوئی خدمت؟ وہ کچھ نہ بولی. حمید اس کے پیچھے چلتا رہا. پھر وہ جس کمرے میں آئے وہ خواب گاہ ہی کی حیثیت سے استعمال ہوتا تھا. راجن کو مسحری پر ڈال دیا گیا. عورت کے چہرے پر سچ مچ سراسیمگی کے آثار نظر آ رہے تھے. کیا آپ انہیں پہلے سے جانتے تھے؟ اس نے حمید سے پوچھا. جی نہیں. تو پھر پتا کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ حمید نے جیب سے راجن کا تعارفی کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. یہ ان کی جیب سے برآمد ہوا تھا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ کسی اور کا ہوتا، لیکن میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس پتے پر دیکھ ہی لیا جائے. ان کی جیب میں پرس بھی ہوگا محترمہ. حمید مسکرایا. میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ ہوش میں نہ آ جائے. معاف کیجیے گا، وہ جلدی سے بولی، آپ سمجھے نہیں. ہو سکتا ہے آپ سے پہلے کسی نے ان کی جامع تلاشی لے لی ہو، خدا جانے. حمید بیزاری سے بولا، کیونکہ وہ اس وقت اتنی دلکش نہیں معلوم ہو رہی تھی جتنی اس پارٹی میں لگی جہاں اس نے اسے پہلی بار دیکھا تھا. اس وقت نہ ہونٹوں پر شوخ رنگ کے لپسٹک تھے اور نہ چہرے پر غازے اور کریم کی تہیں. راجو، ڈاکٹر لودھی کو فون کرو، دفتر، اس نے ایک ملازم سے کہا اور باہر چلا گیا. خاصی سردی ہے، وہ حمید کی طرف مڑ کر بولی. اس کے باوجود مجھے پیدل ہی واپس جانا پڑے گا. حمید ٹھنڈی سانس لے کر بولا، آپ کہاں رہتے ہیں؟ میرا پتہ، حمید نے اپنا تعارفی کارڈ اسی طرح بڑھاتے ہوئے کہا. اس نے کارڈ ہاتھ میں لے کر پہلے تو جٹی سے نظر ڈالی اور پھر جلدی سے اسے چہرے کے قریب لے آئی. اوہ معاف کیجئے گا, وہ تو متحیرانہ انداز میں بولی. حمید کچھ نہ بولا, وہ اسے گھورے جا رہی تھی. کچھ دیر بعد ہکلائی, ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے گا. کوئی بات نہیں, مجھے تشویش ہے, کیا اکثر ان پر بے ہوشی کے دورے پڑتے رہتے ہیں؟ جی نہیں, کبھی نہیں, پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. کبھی اتنی پی لیتے ہو؟ نہیں, وہ جلدی سے بولی, اس حال میں میں نے کبھی نہیں دیکھا, بلا نوش نہیں ہے, یوں ہی کبھی کبھی ایک آدھ پگ پی لیتے ہیں. دفتر وہ ملازم کمرے میں داخل ہوا جو فون پر ڈاکٹر کو اطلاع دینے گیا تھا. اس کے چہرے پر عجیب سے آثار تھے. کیوں؟ نمی نے استجائی انداز میں پوچھا. صاحب پتہ نہیں کون بدتمیز ہے, وہ ہانپتا ہوا بولا. کون؟ یہاں سے گیا تو گھنٹی بج رہی تھی, ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے بولنے والے نے بے تحاشا گالیاں دی, پھر کہنے لگا کہ آپ کو فون پر بھیج دیا جائے. کون ہے؟ وہ غزیلی آواز میں بولی. پتا نہیں, زبان ہی نہیں سکتی سور کے بچے کی. ٹھہریے میں دیکھتا ہوں, حمید بولا, میں بھی چلتی ہوں. پتا نہیں کون ہے. ہیلو, اس نے ماؤتھ پیس میں کہا, میں مسز راجن بول رہی ہوں. پھر حمید نے اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ اور شرمندگی کے آثار دیکھے اور وہ حلق پھاڑ کر چیخی, شٹ اپ. اس کے بعد ریسیور کریڈل پر پٹکنے جا رہی تھی کہ حمید نے آگے بڑھ کر ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا. کہہ کی آواز کے کان میں گونجی, اس نے ماؤتھ پیس میں کہا, ہیلو کون صاحب ہے؟ کہا رک گیا اور کوئی کھکار کر بولا, آپ کون ہیں؟ کیپٹن ساجد حمید آف انٹیلیجنس بیورو. او ویری گڈ, ہم یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح آپ فون پر آئے. ٹھہریے, براہ کرم ہولڈ آن کیجیے, ایک صاحب آپ کو ایک بہت بڑے راز سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف سے آواز بند ہو گئی اور حمید کان سے ریسیور لگائے کھڑا رہا. کیا بات ہے؟ نیمی نے مضطربانہ انداز میں پوچھا. حمید نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. دو منٹ گزر گئے لیکن پھر کوئی آواز نہ آئی. ویسے دوسری طرف بھی ریسیور کریڈل پر نہیں رکھا گیا تھا. اب حمید نے ماؤس پیس پر ہاتھ رکھ کر نمی سے کہا, کسی نے ہولڈ آن کرنے کو کہا ہے, لیکن اتنا وقت گزر گیا, خود بھی شاید ریسیور میز پر ہی پر پڑا ہوا ہے. دفتر ایک چیخ سنائی دی, ریسیور میں نہیں بلکہ وہ آواز تو کسی قریبی کمرے ہی سے آئی تھی. نمی اچھل پڑی اور یہ کہتی ہوئی دروازے کی طرف جھپٹی, راجن بابو ہوش میں آ گئے ہیں. لیکن حمید سوچ رہا تھا, کیا چکر ہے, کہیں وہ کسی سازش کا شکار تو نہیں ہو گیا, یہ فون کال اور اب یہ چیخ, راجن کسی فکر میں ہے, اب کیا کرنا چاہتا ہے. وہ اب ریسیور کان سے لگائے وہیں کھڑا تھا. راہداری سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز آئی اور ٹھیک اسی وقت دوسری طرف سے فون کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا گیا. نمی کمرے میں داخل ہوئی, بری طرح ہانپ رہی تھی. وہ فرش پر اوندھے پڑے ہوئے ہیں, وہ بدے کہہ سکی. حمید نے طویل سانس لے کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا. چلیے دیکھیے, وہ حمید کا بازو پکڑ کر دروازے کی طرف کھینچتی ہوئی بولی, انہیں پتا نہیں کیا ہو گیا ہے. وہ انہیں کی چیخ تھی. حمید برا سمو بنائے ہوئے اس کے ساتھ چلتا رہا. وہ خوابگاہ میں آئے, راجن سچ مچ فرش پر اوندھا پڑا ہوا تھا. حمید خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا, سانس بدستور چل رہی تھی اور آنکھیں بھی بند تھی. وہ سوچ رہا تھا کسی طرح تنہائی ملے اور وہ راجن کے کان کے پاس منہ لے جا کر پوچھے, بڈھے بیٹے اب کیا چکر ہے. دفتن وہ نیمی کی طرف مڑ کر بولا, لیکن ابھی تک ڈاکٹر کو فون نہیں کیا جا سکا, میں خود جا رہی ہوں, نیمی نے کہا اور کمرے سے چلی گئی. حمید نے دونوں نوکروں کو بھی باہر جانے کا اشارہ کیا اور تب وہ راجن کے قریب دو زانوں بیٹھ کر جھکتا ہوا آہستہ سے بولا, یہ سب تو پروگرام میں شامل نہیں تھا بڑے صاحب. لیکن راجن نے جنبش بھی نہ کی, وہ بدستور آنکھیں بند کیے گہری گہری سانسیں لے رہا تھا. اب سیدھے ہو جاؤ دوست, ورنہ میں سب کچھ شری متی جسے بتا دوں گا, حمید نے پھر جھک کر کہا. لیکن اس بار بھی راجن پر کوئی اثر نہ ہوا. حمید اسے جھنجھوڑنے لگا مگر نتیجہ صفر. اب اسے تشویش ہوئی, تھوڑی دیر تک خاموش رہا, پھر مختلف جگہوں پر گداگری کر کے بھی دیکھا, لیکن راجن میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہ ہوئی. نمی واپس آ گئی, اس نے بتایا کہ ڈاکٹر کو فون کر دیا گیا ہے, وہ 10-15 منٹ کے اندر اندر پہنچ رہا ہے. پھر اس کی تجویز پر حمید نے راجن کو اٹھا کر دوبارہ مسحری پر ڈال دیا. دونوں ملازم بھی کمرے ہی میں موجود تھے. اوہ کب آئے گا ڈاکٹر, نمی نے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, بلا کی سردی ہے. پھر ایک ملازم سے بولی, تم کافی کے لیے پانی ہی رکھ دو, وہ چلا گیا. حمید بھی کافی کی ضرورت محسوس کر رہا تھا. نمی نے دوسرے ملازم سے کہا, تم فاٹک پر ڈاکٹر کا انتظار کرو. وہ بھی چلا گیا. کچھ دیر بعد نینی نے حمید سے پوچھا, آپ بینا کو جانتے ہیں؟ اکثر آپ کا تذکرہ کرتی رہی ہے. اوہ وہ ریڈیو سنگر؟ جی ہاں, بڑے لطیفے سناتی ہیں آپ کے. حمید کچھ نہ بولا. دیر سے تمباکو کی طلب محسوس کر رہا تھا. آخر اس نے کہا, اگر میں یہاں تمباکو شوق سے مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا. وہ جلدی سے بولی. حمید پائپ میں تمباکو بھرنے لگا. ٹھیک اسی وقت ڈاکٹر بھی کمرے میں داخل ہوا. حمید نے پائپ بھرا جیب میں ڈال لیا. ڈاکٹر نے اس کے حالات معلوم کیے اور راجن کا معائنہ کرنے لگا. اس کے دونوں بازو کھول کر رکھے اور تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر بولا, کوئی نشہ آور چیز انجیکٹ کر گئی ہے, غالباً مارفیا. مارفیا؟ حمید کے لہجے میں حیرت تھی. جی ہاں, اور اسے بھی زیادہ دیر نہیں گزری, لیکن آپ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بے ہوشی بہت دیر سے تاری ہے. دیکھیں یہ نشان بالکل تازہ ہے. حمید نے آگے بڑھ کر بائیں بازو پر نشان دیکھا. جلد کے نیچے خون کا نقطہ سا نظر آ رہا تھا. نشان حقیقتاً تازہ تھا. اس نے سوچا, کیا وہ چیخ اس انجیکشن سے تعلق رکھتی تھی؟ اور تو کیا انہیں خون پر الجھایا گیا تھا؟ کوشش کی گئی تھی کہ راجن کمرے میں تنہا رہ جائے. اب وہ نینی کو شبہ کی نظر سے دیکھ رہا تھا, لیکن اسے اس کے چہرے پر سرا سنگی کے آثار نظر آئے. پھر اب کیا ہوگا؟ وہ ڈاکٹر سے پوچھ رہی تھی. فکر نہ کیجیے, دل کی حالت بہتر ہے. سسٹم پر مورچے کے علاوہ اور کسی قسم کے برے اثرات کا سراغ نہیں ملتا. میرا خیال ہے کہ انہیں اسی طرح سونے دیا جائے, خود ہی اٹھیں گے. اب حمید کے خیالات کی روح دوسری طرف پلٹی. کہیں یہ خود راجن ہی کی حرکت نہ ہو. اس نے سوچا ہوگا کہ ڈاکٹر کے آتے ہی پول کھل جائے گا, لہٰذا کیوں نہ خود ہی مورفیا کا انجیکشن لگا لیا جائے. لیکن وہ فون کال, اس فون کال کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس ڈرامے کا پلاٹ اچانک نہیں بن گیا تھا, بلکہ پہلے سے بنایا گیا تھا. راجن نے ان لوگوں کو کمرے سے ہٹانے کی تدبیر پہلے ہی کر رکھی تھی. اسی کے کسی گھر نے فون کر کیا تھا. لیکن کیوں؟ کیا یہ سازش خود اسی کے خلاف تھی؟ اس کے خلاف تھی تو کیا, تو کیوں, کس قسم کی سازش ہے؟ سازش کرنے والے کیا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر چلا گیا تھا. حمید خیالات میں کھویا رہا. تھوڑی دیر بعد کافی آ گئی. میں آپ کی شکر گزار ہوں کیپٹن, پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے. نیمی نے کافی کی پیالی حمید کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. پھر نوکروں سے بولی, تم لوگ پھر کافی پیو, بہت سردی ہے. چوکیدار کے لیے بھی بچھوا دینا. اب مجھے تو ساری رات جاگنا ہی ہے. اوہ ہاں, ڈرائیور کہاں ہے؟ اس کمبخت کے کان پر تو جو بھی نہ رنگی, اسے جگا لاؤ, صاحب کو لے جانا ہے. حمید نے شکریہ ادا کر کے پیالی اس کے ہاتھ سے لی, لیکن اس وقت گھونٹ نہیں لیا جب تک وہ خود نہیں پینے لگی تھی. حمید نے پہلا گھونٹ لے کر پائپ سے لگایا اور کافی کے ساتھ ہلکے ہلکے کش لیتا رہا. بڑی بڑی خوابناک آنکھیں, بیزوی چہرہ, ایک شریر سے لٹ پیشانی پر بل کھاتی ہوئی تھی. اور پھر حمید کو ایسا معلوم ہوا جیسے ان آنکھوں سے شراب چلتی ہو اور اس کی اپنی آنکھوں کے توسط سے رگ رگ پہ پھیلتی چلی گئی ہو. مگر یہ کیا, وہ چونک تو بڑا, لیکن پے با پے یلغار کرتی ہوئی نیند کے جال سے نہ نکل سکا. بڑی دشواری سے خالی کپ تپائی پر رکھا اور وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہی گہری نیند سو گیا تھا. ستارے کا قتل. جب دوبارہ آنکھ کھلی تو اسے اچھی طرح یاد تھا کہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی نیند آ گئی. ذہن کچھ اور صاف ہونے پر احساس ہوا کہ وہ اب بھی اسی کرسی پر نیند دراز ہے. سامنے والی کرسی پر نیمی آنکھیں بند کیے پڑی تھی. اسے سیدھا ہونا چاہا اور کمر کے قریب بھیڑ کی ہڈی درد سے پھٹنے لگی. وہ مشکل تن کر بیٹھ سکا. سر جھائیں جھائیں کر رہا تھا. میز پر رکھی ہوئی ٹائم پیس پر نظر پڑی, 6:30 تھے. دفتن اس نے راجن کی آواز سنی اور چونک پڑا. وہ پیر لٹکائے مسہری پر بیٹھا تھا. اس نے مسکراتے ہوئے حمید کو آنکھ ماری اور گرج کر بولا, تم کون ہو؟ آواز اتنی ہی بلند تھی کہ نیمی کی آنکھیں بھی کھل گئی اور وہ ہٹ بڑھا کر سیدھی بیٹھ گئی. کبھی وہ حمید کی طرف دیکھتی اور کبھی راجن کی طرف. شاید ابھی ذہن پر غنودگی ہی تاری تھی. یہ کون ہے؟ راجن نے اسی لہجے میں نیمی سے پوچھا. یہ کیپٹن حمید. نیمی ہکلائی, محکمہ سراغ نشانی کے آفیسر. محکمہ سراغ نشانی؟ کیوں؟ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا. بیٹھ جائیے, وہ مضطربانہ انداز میں ہاتھ ہلا کر بولی. آپ کمزوری محسوس کر رہے ہوں گے. کیسی کمزوری؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ او ہو، ایک منٹ خاموش رہ کر پہلے پوری بات تو سن لیجیے. سناؤ. اس کا لہجہ غسیلا تھا. پہلے ایک سوال کا جواب دیجیے، اب کوئی سوال بھی آ کودا. وہ پہاڑ کھانے کے انداز میں بولا. کتاب جاسوسی دنیا جلد نمبر 30 پارٹ نمبر 92 ستاروں کی چیخیں، ناول نمبر 92 ستاروں کی چیخیں کا پارٹ نمبر 1 اختتام پذیر ہوا. بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سماعت فرمائیے.